الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آية ويزكيهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزيل العالم علمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، آج وہ مبارک دن ہے جسے اسلامی اصطلاح میں عید کا نام دیا گیا. رمضان مبارک کے مبارک مقدس اور برکات سے بھرپور لمحات گزرنے کے بعد مسلمانوں کو ان مبارک لمحات سے فائدہ اٹھانے کے عوض خوشی اور مسرت کا کھلا مظاہرہ کرنے کے لیے آج کا دن عطا کیا گیا، جسے عید کہا جاتا ہے. خوشبخت خوش نصیب ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ اپنی زندگیوں میں پا لیا اور اسے پورے احترام کے ساتھ گزارا. دن کو روزے کے ساتھ اس کا احترام کیا، رات کو تراویح اور نوافل کے ساتھ اس کا احترام کیا. حقیقت یہ کہ آج کا دن عید ہے ہی انہی کے لیے جنہوں نے اس مبارک ماہ کا احترام کیا. حقیقی خوشی اور مسرت انہیں کے لیے ہے جنہوں نے اس ماہ میں اللہ کے ارشادات اور اس کے احکامات پہ عمل کیا اور اس کی نافرمانی سے گریز کیا. انہیں گویا ایک ماہ رات دن اپنے اللہ کے حکموں پر چلنے کی کامیابی کی صورت میں آج خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دی گئی. آج کا یہ دن عالم اسلام میں پورے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مسلمان ہزاروں کی تعداد میں کھلے میدانوں میں بڑی بڑی عیدگاہوں میں اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اس خالق نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہونے کی غرض سے جوک در جوک آ رہے ہیں. مجھے اور آپ آج کے اس عظیم دن میں اپنے خالق سے ایک عہد کرنا ہے. اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم ہر اس بات کو مانیں گے جو تیری اور تیرے رسول کی جانب سے آئی ہو اور ہر اس چیز کا انکار کریں گے جو تیرے اور تیرے پیغمبر کے ارشاد کے منافی اور خلاف ہو. مسلمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے اور اس کے حکم کے مقابلہ میں باقی کسی کے قول فعل یا آرڈر کو کوئی وقت نہ دیتا ہو. سامعین محترم، آج کے اس عظیم یوم کی وساطت سے اور عظیم اجتماع کی وساطت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چند وہ گزارشات پیش کروں جن گزارشات کا تعلق پاکستان کی نظریاتی بنیادوں سے ہے، قومی مطالبات سے ہے، قوم کے دلی جذبات اور احساسات سے اور وطن کی بقا سے ان گزارشات کا تعلق ہے. اور مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی سے ان گزارشات کا گہرا تعلق ہے. سے کوئی قریباً 40 سال پہلے معرض وجود میں آیا تھا، اور ایک نظریے کی بنیاد پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. قوم سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسی سلطنت چاہتے ہیں جس میں ہر قانون، ہر ضابطہ پیغمبر کے لائے ہوئے پروگرام سے اخذ ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، اور ہم تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے مطابق قوانین نافذ کریں گے اور ان کے مطابق عملی زندگی گزاریں گے. اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیادوں میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں ڈالی گئیں، اور ان لاشوں پہ بنیاد اس نظریے کی رکھی گئی کہ ہم پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں لائیں گے جو اسلام کے خلاف. اس وقت علماء، مذہبی سکالر، اور گہری نظر رکھنے والے سیاستدانوں نے جو بعض اوقات اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بہت ساری باتیں قبل از وقت کہہ دیا کرتے ہیں، عالم الغیب بے شک اللہ کی ذات، اس کے سوا دلوں کے راز کوئی نہیں جانتا، مستقبل کی بات بھی کوئی نہیں جانتا، کل آنے والے کل میں کیا ہوگا جب تک وہ کسی کو نہ بتلائے تو کوئی نہیں جانتا. یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ مشرک تصور ہوگا. لیکن بعض چیزیں تجرباتی طور پہ بیان کر دی جاتی ہیں، قیاس آرائی کے طور پہ بیان کر دی جاتی ہیں، حالات، واقعات اور قرائن کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سے 40 سال پہلے جب پاکستان بنانے کا نعرہ بلند کیا گیا تھا اور اس کے قائم کرنے، اس کے معرض وجود میں لانے کی غرض یہ بتلائی گئی تھی کہ یہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہو، اس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی اور نہ برداشت کی جائے گی. تو میں نے عرض کیا کہ علماء کا ایک طبقہ اور بڑی واضح تعداد، اور علماء کا طبقہ بھی وہ کہ جن کو ایک طویل عرصہ ایک طویل مدت آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے گزر گیا تھا، جس قافلہ حریت کے بہت سارے قائدین، بہت سارے مقتداؤں کو قربانی کے بکرے کی طرح ذبح کر کے خنزیر کی نجس اور ناپاک کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا تھا۔ علماء کا وہ طبقہ جو آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے جزیرہ انڈمان، کالا پانی اور جلاوطنی، مالٹا کی جیلیں اور مختلف ملکی جیلوں میں سزائیں کاٹ چکا تھا اور برابر کاٹ رہا تھا، اور علماء کے جس طبقہ نے انگریز جیسی جابر سلطنت کو للکارا تھا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی، اس طبقے حریت کی ایک واضح تعداد نے اس وقت سیاسی کیا اثر آئی، حالات واقعات اور قرائن کی بنیاد پر یہ واضح کیا تھا قوم پر کہ پاکستان جس نعرے کی بنیاد پہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ نعرہ بے شک بہت مقدس ہے، اس نعرے کے تقدس کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ نعرہ بلند کرنے والے انجام کار اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے بلکہ مسلم قوم کی تقسیم چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر مسلم قوم دو حصوں میں بٹ گئی تو یہ قوم کبھی بھی باعزت زندگی گزارنے کے لیے اپنے عقائد و نظریات کے تحت دنیا میں کوئی طاقت بن کے نہیں ابھر سکے گی، اس کی قوت پامال ہو جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسلام نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت علماء کے ایک اس طبقے کی رائے تھی جنہیں آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، جیلیں کاٹتے کاٹتے ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قربانی دیتے دیتے اسی علماء کے طبقہ کے ہونہار رہنما، ہونہار فرزند ذبح کر کے خنزیر کی کھالوں میں جلا دیے گئے، اس علماء کے طبقے کی رائے یہ تھی کہ اختلاف اسلام سے نہیں ہے، اختلاف ان لوگوں سے ہے، ان کے طریقہ کار سے ہے کہ جو یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں لائیں گے۔ ان کی ایک رائے تھی قرائن کی بنیاد پر، حالات واقعات کی بنیاد پر، سیاسی تجربے کی بنیاد پر، اور جو لوگ نعرہ بلند کر رہے تھے ان لوگوں کے کن سے رشتے تھے، ان کی عملی زندگی کیا تھی، ان کے تعلقات کیا تھے، ان کی میٹنگیں کس سے ہوتی تھی، وہ مشورے کن سے کرتے تھے، وہ کب بولتے تھے کب خاموش رہتے تھے، اس قسم کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر علماء کے ایک عظیم طبقے نے اس وقت یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان بنے نہ بنے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ نعرہ بلند کرنے والے اسلام نہیں لائیں، نہ ان کا یہ مقصد ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم قوم تقسیم کر لی جائے، اقتدار حاصل کر لیا جائے. اسلام وہ نہیں چاہتے. اسی طرح سیاستدانوں کے ایک ذمہ دار طبقے نے جو سیاسی نشیب و فراز حالات و واقعات کو سمجھتی، ان کے بھی اس وقت یہی رائے تھی کہ پاکستان بنے نہ بنے یہ تو بات کی بات، لیکن جو لوگ نعرہ بلند کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں لائیں گے. میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ عید کے اتنے بڑے عظیم اجتماع کی وساطت مجھے آج آپ سے بھی اور ارباب اقتدار سے بھی یہ ہر قیمت کہنا ہے، اور میں اتنے بڑے اجتماع کو محض چند مستحبات پہ تقریر کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایڈین کے اجتماع قومی سطح کے اجتماع ہوا کرتے ہیں، اور ان اجتماعات سے ہمیشہ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی وساطت سے وہ مطالبات قوم، ملک اور ملت کے سامنے لائے جائیں جن کا تعلق قوم کے ہر فرد سے ہو، جو قوم کے ہر فرد کی دلی تڑپ. اس چیز کو سامنے رکھ کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج سے کوئی قریباً 40 سال پہلے پاکستان کا جب نعرہ بلند ہوا تو جہاں قوم کا ایک حصہ اس کے حق میں تھا، وہاں مسلمان قوم ہی کا ایک بہت بڑا حصہ نعرے کو مقدس سمجھتا تھا، لیکن تقسیم کے خلاف اس طبقے کا جس میں جید علماء، متقی ولی اللہ اور پرہیزگار لوگ شامل تھے، ایرے غیرے لوگ نہیں، اور وہ سیاستدان کہ جن کی سیاسی بصیرت کو پورا برہ صغیر مانتا ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ قوم تقسیم ہو رہی ہے، اسلام کوئی نہیں آئے گا. اور ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ لوگ قوم کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، اسلام آئے گا. قرآن اور سنت کے مطابق قوانین بنیں گے اور پاکستانی قوم قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزار سکے گی اور گزارے گی. یہ ایک موقف تھا. سامعین محترم، پاکستان بن گیا. پاکستان بن جانے کے بعد ایک طبقے نے مہم کے طور پر سرکاری مشینری کو، حکومتی ذرائع کو اور مملکت کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے علماء کی اس طبقے کو اور سیاستدانوں کے اس طبقے کو مسلسل بدنام کرنا شروع کیا کہ وہ لوگ غدار ملت تھے، وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی علیحدہ سلطنت نہیں چاہتے تھے. مسلسل بدنام کیا، اور میری قوم کے ایک سادہ حالات واقعات سے غافل، نواقف اور سیاسی سوچ اور فکر سے نابلد اور طفل مکتب افراد نے اس پروپگنڈے سے متاثر ہو کر انہیں غدار ملت کہنا شروع کیا کہ جنہوں نے ستاون کی جنگ آزادی میں اپنا لہو دیا تھا، انہیں غدار ملت کہنا شروع کیا، جن کی چمڑی انگریز نے الٹا لٹکا کے اتار لی، انہیں غدار ملت کہنا شروع کیا، جنہیں کالے پانی کی سزائیں دی گئی انہیں غدار ملت کہنا شروع کیا، جن کو سال ہا سال بیڑیے پہنے ہوئے انگریز کی جیل کی کال کوٹھڑیوں میں گزر گئے تھے انہیں غدار ملت کہنا شروع کیا، جنہوں نے اس وقت کی اس جابر سلطنت کو للکارا کہ جس سلطنت نے کئی گدی نشین خرید لیے تھے، جس سلطنت نے پانی سے زیادہ روپیہ بہا دیا تھا، اس وقت جب لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جائیداد ملتی تھی اور کئی ایک ٹاؤٹ انگریز کے ٹاؤٹ لوگ اس وقت سروں کا خطاب حاصل کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہوٹلوں پہ برتن مانجا کرتے تھے انہوں نے انگریز کی فوج کی حمایت کر کے انگریز کی غلط پالیسیوں کو سرا کر اور انہیں سر سر کے الفاظ سے یاد کر کے اور انہیں آقا اور قبلہ کہہ کر ان کو سپاس نامے پیش کر کروڑوں روپے کی جائیداد حاصل کی، اور آج وہی طبقہ نواب بنا بیٹھا ہے، آج وہی طبقہ سرمایہ دار ہے، آج وہی طبقہ زمیندار ہے جو کل انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے کیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے ایسے حالات میں جب انگریز ڈالر پانی سے زیادہ بہا رہا ہو، اس وقت ایک طبقہ سور کی کھالوں میں جل رہا ہے، ایک طبقہ بیڑی پہن کے جیل میں کھڑا ہے، ایک طبقہ مدت ہا مدت سے جیل میں نظر بند ہے، ایک طبقہ کالے پانی کی سزائیں بھگت رہا ہے، ایک طبقہ جلا وطن ہے، ایک طبقہ مالٹا میں نظر بند ہے۔ وہ تو غدار ملت بنے، اور جنہوں نے پاکستان اسلام کے نعرے پہ حاصل کیا، اور چالیس سال گزر گئے آج تک اسلام کی الفیت ملک میں نافذ نہیں ہوئی، بلکہ جب ملک مرا سے وجود میں آیا تو وزیر خارجہ قادیانی بن گیا، عدالت عالیہ کا جج عیسائی بنا دیا گیا، وہ طبقہ نہ غدار ملت بنا، وہ طبقہ نہ دشمن ملت بنا، وہ طبقہ نہ قومی غدار بنا۔ حیرت ہے مجھے اپنی اس قوم کی سوچ اور فکر پر۔ آج میں آپ کی وساطت سے یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ چالیس سال میں اسلام کو نافذ نہ کرنا، اس ملک کے نظریاتی پروگرام کو عملاً نافذ نہ کر کے پاکستان کے سرباب اقتدار نے، پاکستان کے سرما رواؤں نے عطا اللہ شاہ بخاری کی تصدیق کر دی ہے، حسین احمد مدنی کی تصدیق کر دی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے غدار ہیں، دین نہیں لائیں گے، شریعت نہیں لائیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، قرآن و سنت کا نظام نہیں جائے گا۔ آج چالیس سال کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری کی بات سچی ہو گئی، پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والوں کی گفتگو جھوٹی ہو گئی۔
نعرہ تکبیر نعرہ دیوبند نعرہ دیوبند
آج عطا اللہ شاہ بخاری کی وہ تقریر جو دہلی پانچ لاکھ کے اجتماع میں ہوئی، پانچ لاکھ کے اجتماع میں آج سے چالیس سال پہلے ہوئی، اور اس وقت کے رسالہ الجمعیت نے چھپی، آج پڑھیے، جس میں شاہ کہتا ہے اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ کسی زمین کے ایک خطے پر بھی، ایک انچ زمین پر بھی، ایک مرلہ زمین پر بھی اسلام نافذ ہوگا، تو عطا اللہ شاہ بخاری ہر تمام تر سرگرمیاں چھوڑ کر اس جماعت اور تنظیم کی حمایت کرنے کو تیار ہے جو ایک مرلہ زمین پر اسلام نافذ کرنے کا یقین دلا دے۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نہیں آئے گا، مسلم قوم تقسیم ہوگی، مسلم قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی، مسلم قوم کی قوت پارا پارا ہوگی۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی، اور قوم نے ان کی اس
اس مخالفت کو غلط رنگ دیا. وہ دین کے دشمن نہیں تھے، اسلام کے دشمن نہیں تھے، ان نے جتنی قربانی اسلام کے لیے دی ہے اتنی پاکستان بنانے والوں کی نسلوں کو خواب بھی نہیں آیا. لیکن موقف یہ تھا کہ دین بھائی کے اقتدار پہ براجمان ہونے والے انگریز کے توتوں نے، انگریز کے گماشتوں نے، انگریز کے کاسلیسوں نے، مذہبی غداروں نے، دین دشمنوں نے، قرآن کے باغیوں نے اپنے عمل سے، کیریئر سے، کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے. نہ یہ 47 میں دین کے لیے ملک حاصل کر رہے تھے، نہ آج دین، نہ یہ تک بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں. اگر یہ سکے ہوتے 40 سال اسلام پاکستان میں سسکیے لیتا رہتا، 40 سال کے طویل عرصے میں پاکستان کی خواہ، پاکستان میں اسلام کی خواہ اڑتی رہتی. آج تک آپ کے اس ملک میں جس کی واضح اکثریت مسلمانوں کی ہے، حکومت صرف چاند دیکھنے کا اتنا مؤثر انتظام نہیں کر سکی کہ مسلم قوم پریشان نہ ہو، آپ نے اسی ماہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں رویت ہلال کمیٹی کی تمام غلط کاری اور اس کا غلط طریقہ کار، اس کی کارکردگی کا جیسا لیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی بنائی کس نے، اس کو اسباب کس نے مہیا کرنے، اس کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی، یہ تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت رویت ہلال کمیٹی میں ذمہ دار علماء لائے، فقیر اور مفتی سطح کے لوگ لائے جو مسائل کو سمجھتے ہوں، اور پھر انہیں تمام ذرائع مہیا کرے کہ منٹ منٹ کی خبریں انہیں پہنچیں تاکہ وہ بر وقت پوری قوم کو گائیڈ کر سکے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. پورا ایک ماہ مذاق بنتا رہا، ایک دین دشمن طبقے نے اس کی آڑ لے کر علماء کو گالیاں دیں کہ مولوی جب چاہتے ہیں روزہ رکھوا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں عید بنا لیتے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ ہے کہ وہ کون سے مولوی ہیں جن سے یہ غلطی کرائی گئی یا انہوں نے غلط کام کیا، ان کا جائزہ لیا جائے. پھر یہ جائزہ لیا جائے کہ مولوی بھی تو ایک انسان ہے، اس کو کتنے اسباب حکومت نے مہیا کیے تھے تاکہ وہ قوم کو بر وقت صحیح ہدایات دے سکے، بر وقت صحیح خبریں پہنچا سکے. ذرائع ابلاغ کی کمی یہ حکومت کی جانب سے ہوئی اور انتظامات کا نقش حکومت کی جانب سے ہوا. پھر رویت ہلال کمیٹی میں ناقص لوگوں کا انتخاب، جو دین کے مسائل کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سمجھتے، ان کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت پاکستان میں ہر مسئلہ کو متنازع بنانا چاہتی ہے، دین کو، شریعت کو، اسلام کو متنازع بنا کر رفتہ رفتہ اس ملک میں سوشلزم کے لیے اور دیگر قسموں کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے کہ ہر بات متنازع ہو جائے، ہر مسئلہ متنازع ہو جائے. سامعین محترم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آج آپ کے عظیم اجتماع کی وساطت سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہو گئی ہے. نہ اس نے دین نافذ کیا، ووٹ ریفرنڈم میں اسلام کے نام پہ لیا تھا لیکن آج تک اسلام نہیں آیا. موجودہ حکومت نعرہ قرآن و سنت کا بلند کرتی ہے لیکن نظام وہ نافذ کرتی ہے جو اس کو انگریز بابا کہے. موجودہ حکومت امن و امان کو قائم رکھنے میں یکسر ناکام رہی ہے. ایک دو ماہ میں بمبوں کے اتنے دھماکے ہوئے کہ جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، سینکڑوں لوگ بموں کی نظر ہو گئے، ہزاروں لوگوں کی چمڑیاں ادھر گئیں، کئی زخمی آج بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں. جبکہ آج آپ عید منا رہے ہیں اور وہ اسپتالوں میں سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن ان تمام بموں کے دھماکوں میں، چاہے وہ دھماکہ پنڈی کا تھا، چاہے لاہور کا تھا، چاہے پشاور کا تھا، چاہے سبری کا تھا، چاہے کراچی کے دھماکے تھے، کسی ایک دھماکہ کرنے والے تقریب کار کو بھی آج کے دن تک حکومت سامنے نہیں لا سکی، کسی ایک کو
سزا دینا تو بات کی بات ہے، آج تک گرفتار نہیں کر سکی جو حکومت اتنے بڑے واقعات میں مجرم پکڑ نہ سکے، گرفتار نہ کر سکے، اسے کوئی حق نہیں ہے وہ مسلمانوں کے سروں پہ مسلط رہے یا حکومت کرتی رہے، اور آپ اتنے سادہ بن جائیں کہ جب مولوی ان واقعات و حالات پر بحث کرے تم اسے سیاسی تقریر کہہ کر ٹھکرا دو، قوم گویا ببو کی نظر ہوتی رہے، ملک برباد ہوتا رہے، دین کے پرچے اڑتے رہے، دین کا مذاق بنتا رہے، مسائل برباد کیے جاتے رہے، اور مولوی مال پوپ بنا رہے، مولوی مال تقوی بڑھتا رہے، مولوی ماں باپ کو سنجے اور بزو کے مسائل بیان کرتا رہے، وہ مولوی نہیں غدار ملت ہے، مولوی نہیں دین کا دشمن ہے، مولویت اس کا نام ہے، اگر ملک میں جبر ہے اس کو للکارے، تشدد ہے اس کو للکارے، بربریت ہے اس کو للکارے، وقت کی موجودہ حکومت ہٹلر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، بدماش ہے، اٹکتی ہے، اس کا تختہ الٹ دینا ضروری ہے، اس سے اقتدار چھین لینا ضروری ہے، اس کی حمایت کفر ہے، اس کی حمایت ضلالت ہے، اس کی حمایت گمراہی۔
جیو اسلام حضرت مولا حق
لیوان،
میں آج کیسے عظیم اجتماع کو کیوں ضائع کروں، میں اس کی وساطت سے کیوں نہ کروں کہ پاکستان آج کن مسائل سے دوچار ہے، کن مشکلات سے گزر رہا ہے، آج اس میں دین کا کتنا مذاق اڑتا ہے، اس کی ایک تازہ مثال میں نے آپ کو رویت ہلال کمیٹی کی بتلا، کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنی تکلیف ہوئی، سامعین گرامی قدر آپ کو ان لائنوں پہ سوچنا ہوگا، ایک زندہ دل قوم کی حیثیت، ایک صحیح سوچ رکھنے والی بصیرت والی قوم کی حیثیت، آپ کو ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور اس کے مطابق اقدامات سوچنے ہوں گے۔ میرا گرامی قدر سامعین، پاکستان 47 سے لے کر آج تک ایک ایسے طرز پہ چلایا گیا جو طرز اور طریق امریکہ سے آیا، مدینے سے نہیں آیا، نہ اس کے مطابق اس کو چلانے کے پروگرام ہیں۔ اسلام کا نام ضرور ہے لیکن اسلام کا نفاذ حکومت کی اپنی تڑپ اور تمنا نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، میں آپ کی وساطت سے آج یہ کہنا حق سمجھتا ہوں کہ اتنے بموں کے دھماکے اور اس میں ملزموں کی گرفتاری نہ ہونا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کے بعد اس حکومت کو کوئی حق نہیں کہ یہ ہمارے سروں پر مسلط رہے اور اقتدار نہ چھوڑے، اور محاذ اس کے وزراء یہ کہتے رہے یہ بموں کے دھماکے اکا دکا واقعات ہیں۔ یقین جانیے کہ کسی بھی باشعور قوم کو اتنے بڑے واقعات کے بعد خاموش رکھنا اور اس کی سوچ کو کرکٹ پہ لگا دینا، اس کی سوچ بلو پرنٹ، وی سی آر اور سامان تعیش کی طرف لگا دینا، 9-10 سال کے عرصہ میں اس حکومت نے بڑی عیاری کے ساتھ ذہن یہ پیدا کیا ہے کہ لوگ دولت کی دوڑ میں لگے رہے، لوگ کرکٹ پہ لگے رہے، اور اس ذہن کو پیدا کرنے میں یہاں تک حکومت کامیاب ہوئی کہ آپ نے یہ اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ ایک نوجوان کرکٹ کا کھیل دیکھنے کا بھی شوقین ہے اور تراوی بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے ریڈیو کان میں لگا رکھا ہے آواز بند کر کے کہ اس کی آواز ساری کان میں آتی رہے اور ساتھ ساتھ تراوی بھی پڑھ رہا ہے کہ کھیل کا سارا پروگرام بھی سنتا رہوں اور تراوی بھی پڑھتا جاؤں، یہ ذہن حکومت نے پیدا کیا ہے. 80-80 سال کے بوڑھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے کہ آج کرکٹ کا کھیل دیکھنے. ذہن پیدا کر دیا, قوم کی سوچ موڑ دی, قوم کی فکر برباد کر دی. کبھی بھی یہ قومی مسائل پہ نہ سوچے, کبھی بھی اخبارات پہ نظر نہ رکھے, کبھی بھی ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں کی غلط کاری اور ان کی صحت پہ نگاہ نہ رکھے. اس طرح 10 سال محنت کی, نام اسلام کا لیا, ذہن اسلام سے دور لے جانے کی کوشش ہوتی رہی. آج آپ کی وساطت سے مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے, اور پھر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, اور سیاسی کارکن بھی وہ کہ جس کی قیادت اس وقت حزب اختلاف میں ہو, مجھے حق ہے کہ میں ان حالات پہ تبصرہ کروں اور آپ کے سامنے ایک موقف لاؤں اور کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ایک نظریہ رکھ دوں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم اجتماع میری ان گزارشات پر ہمدردانہ غور کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ ملکی معاملات میں سوچنے کا عادی بنے گا کہ ہم نے آئندہ چل کے کیا کرنا ہے, ملک کس تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے, اسے کس حد تک برباد کر دیا گیا ہے. اور مزید ظلم یہ کہ آج پاکستان کی برسر اقتدار پارٹی جو مسلم لیگ کے نام سے آئی ہے, جس میں چوچو کا مربع شامل, مختلف ذہنوں کے لوگ, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی اسر خان, کوئی نصر اللہ خان, کوئی جمعیت علماء اسلام سے, کوئی جمعیت علماء پاکستان سے, کوئی کہیں سے چن چن کے جو اقتدار کے بھوکے تھے, جو دولت کے بھکاری تھے, ان کو چن چن کے ایک مسلم لیگ کا مجموعہ بنایا گیا. آج وہ مسلم لیگ ذہن یہ رکھتی ہے کہ ہم 7 مرلہ سکیم کے تحت غریبوں کو 7 مرلے الاٹ کریں گے, لیکن اس کے وزراء, اس کے ممبران انڈر گراؤنڈ لیٹر لکھتے ہیں کہ 7 مرلے اس کو ملیں گے جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا. اگر مسلم لیگ میں شامل نہیں تو 7 مرلے نہیں ملیں گے. کیا یہ ملک صرف مسلم لیگ کی ان چند گماشتوں کا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں کہ اگر ان کا فارم پر کرے تو ملک کی زمین کا حقدار ہے, اگر ان کا فارم پر نہ کرے تو ملک کی زمین کا حقدار نہیں ہے. یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کا چمکتا ہوا سورج غروب ہوا. یہی کام ضیاء اور اس کے چیلے چڑھتے کر رہے, ان کا سورج بھی غروب ہوگا. 7 مرلے سکیم کے تحت زمین ہر ایک کو ملنا چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے وہ جمعیت میں ہو, چاہے وہ مسلم لیگ میں ہو. اگر غریب ہے, مستحق ہے, اسے 7 مرلے ملنا چاہیے. اس کے لیے مسلم لیگی ہونے کی شرط بے ایمانی ہے, بے حیائی ہے, غداری ہے, ظلم ہے, تشدد ہے, بربریت ہے. آپ کیا میری اس تجویز کی تائید کرتے ہیں کہ 7 مرلے ہر غریب کو ملنا چاہیے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر غریب کو ملنے چاہیے یا صرف مسلم لیگی کو؟ اونچی آواز سے, بلند آواز سے ایک بات آپ کی وساطت سے اور کہتا ہوں, اگر ہمارا ضلع میں کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ تو مسلم لیگی ہے تو 7 مرلے دیے جائیں گے, آپ ہمارے نوٹس میں لائیں تاکہ ہم یہاں کے مسلم لیگیوں کا گریبان پکڑ سکیں. ٹھیک ہے, لائیں گے آپ نوٹس میں 7 مرلے ہر ایک کو ملنے چاہیے یا نہیں؟ جو جو مستحق ہے وہ کسی پارٹی میں ہو, لیکن اگر غریب ہے تو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ اس کے لیے مسلم لیگی ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے نواز شریف کا ٹاؤٹ ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے پنجاب کے گول گپے کا چمچہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں, پاکستانی کو حق ہے کہ اگر حکومت کوئی زمین ملک کی تقسیم کرتی ہے اس کو حصہ ملنا چاہیے. اگر وہ اس کا حقدار ہے, ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ تو یہ ظلم کیوں ہے کہ مسلم لیگی ہوگا تب اس کو قرضہ ملے گا, مسلم لیگی ہوگا تب 7 مرلے ملیں گے, مسلم لیگی ہوگا تب اس کو کھاد ملے گی, مسلم لیگی ہوگا تب اس کے کہنے پہ کوئی ٹیچر رکھا جائے گا, مسلم لیگی ہوگا تب اس کے کہنے پہ تبادلہ ہوگا, مسلم لیگی ہوگا تب اس کے کہنے پہ تبادلہ رکے گا, مسلم لیگی ہوگا تب اس کی بچی کو ملازمت ملے گی, مسلم لیگی ہوگا تب اس کے بچے کو ملازمت ملے گی. نہ پاکستان مسلم لیگ کو اس کی ماں کے جہیز میں ملا. اس لیے اور کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ جو تمہارا فارم جو غداری کا مبنی فارم ہے وہ پر نہ کرے تو اسے کوئی حق ہی نہ ملے، اس کی جائز بات بھی نہ مانی جائے۔ یہ غداری پر مبنی پروگرام ہے، اسے حکومت کو واپس لینا چاہیے۔ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ سات مرلے ہر غریب کو ملیں یا نہ ملیں؟ اونچی آواز سے جو ملازمت کا حقدار ہے، مسلم لیگ ہو یا نہ ہو، ملازمت ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ یہ قومی مسائل ہیں جن پر میں زبان بند نہیں رکھ سکتا، اور آج آپ شہر کے ہر کونے سے آئے ہوئے آپ ایک نمائندہ اجتماع ہیں، آپ کی نمائندہ حیثیت کو سامنے رکھ کے میں نے یہ چند گزارشات پیش کی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی بنیاد سے آج ارباب اقتدار غداری کر رہا ہے۔ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، یہاں اسلام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اونچی آواز سے آنا چاہیے؟ جو اقتدار پہ ہیں اور تماشا بنا رہے ہیں وہ اسلام کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ جی وفادار یا غدار؟ ریفرنڈم کے نام پہ ووٹ لیا تھا، کہا تھا اسلام آئے گا، اسلام چاہتے ہو تو ہاں کہو، نہیں چاہتے تو نہ کہو۔ آ گیا اسلام؟ جس نے ریفرنڈم کے نام پہ ووٹ لیا تھا وہ اب کہتا ہے اسمبلی کا گروہ کرو اسلام لانے کے لیے، یہ نہیں کہتا میرا گروہ کرو کہ اسلام کے لیے ووٹ میں نے لیا تھا، کہتا یہ نہیں کہتا۔ اور پھر ایک ظلم یہ کہ ایک اقلیتی فرقے کو، اسلام دشمن فرقے کو، اسلام کے غدار فرقے کو اس وقت پاکستان سونپ دیا گیا ہے۔ آپ کے ملک کے تین گورنر شیعہ، ہوم سیکرٹری شیعہ، وزیر اعظم کی بیوی شیعہ، اور جس کی بیوی شیعہ ہو میں اسے سنی تصور نہیں کرتا ہوں، اس میں اور نہیں تو کم از کم امیر معاویہ کی دشمنی ضرور ہو، اگر اس میں اور شیعہ زیادہ نہیں گھسی اتنی ضرور گھسی ہوئی ہوگی، اور کچھ نہیں اس میں شیعہ رسومات ضرور ہوں گی، اس کا نظریہ مشکوک ضرور ہوگا۔ تو تین گورنر شیعہ، وزیر اعظم وہ جس کی بیگم شیعہ، ہوم سیکرٹری شیعہ، اور اکثر پاکستان کے ضلعوں کے یا ڈپٹی کمشنر شیعہ ہے یا ایس پی شیعہ ہے، ایک خاص چلاکی کے ساتھ ایک اقلیتی فرقے کو جو اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، جو پیغمبر کی جماعت پہ ایمان نہیں رکھتا، اور یہ جماعت میرا زبانی نعرہ ہی نہیں ہے، سیوں نے کراچی سے کتاب چھاپی جس کا نام رکھا 1000 تمہاری 10 ہماری، اور اس کتاب نے اردو زبان میں تحریر کیا کہ سنیو جو قرآن تم پڑھتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے، جو قرآن ہمارا ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے۔ یہ کتاب سیو نے چھاپی، پاکستان میں چھپی، کراچی سے چھپی۔ تو جو فرقہ اس قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا اس فرقے کو پاکستان کی اعلی اسامیوں پہ فیض کر دینا ملک کی نظریاتی بنیاد سے غداری ہے، دین سے غداری ہے، شریعت سے غداری ہے۔ سنیو میں تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ملک خمینی کے سپرد کیا جا رہا ہے، تمہارا ملک ایرانی انقلاب کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، تمہارے ملک میں صحابہ پر چوراہوں پہ تمرہ کرنے کے لیے راستے ہموار کیا جا رہے ہیں۔ سنیو غیرت کھاؤ، سنیو اپنے ایمان کو تازہ کرو، سنیو آؤ صحابہ کی آبرو کے لیے، عزت کے لیے ایک ہو جائے، طاقت بن کر، جتھا بن کر خمینی کے انقلاب کا راستہ روک لیں۔
نعرہ تکبیر انجمن سپاہ صحابہ جیے جیے۔
روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ میں نے واقعات رکھے ہیں آپ کے سامنے، ایک اقلیت فرقہ حکومت کرے اور تمام انتظامیہ ان کی توتی کرتی رہے، کیا وجہ ہے؟ سنی اتنا غافل کیوں ہے کہ پورا ملک شیعہ کے حوالے کر کے آرام سے بیٹھے؟ خیر آج جمعہ بھی ہے، میں جمعہ میں بھی شاید کچھ اس سے زیادہ ضروری گزارشات عرض کروں کہ میں ان عظیم اجتماعات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں ان عظیم اجتماعات کی وساطت سے ملکی اور قومی مسائل پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ساتھی نے لقمہ دیا تو آپ کہتا جاؤں آپ کے شہر میں رمضان مبارک میں ایک قتل ہوا, نوجوان بچہ بے گناہ تراوی پڑھ کے آیا اور اس کے قتل میں ایک کانسٹیبل شامل ملوث ہے. اور آج میری معلومات کے مطابق اس کانسٹیبل کو, اس سرکاری اہلکار کو, اس پولیس اہلکار کو پہلے تو شہزادوں کی طرح حوالات سے باہر بٹھایا جاتا تھا, ہمارے احتجاج پر اندر بند کرنا شروع کیا. لیکن اب صورت یہ ہے کہ رات کو اسے حوالات سے نکال لیا جاتا ہے, اسے گھر بھیجا جاتا ہے, اور جب کوئی پوچھے کہ وہ حوالات میں نہیں ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں انسپکٹر یا فلاں تھانے دار یا فلاں افسر اسے تفتیش کے لیے لے گئے ہیں, اور جب جس کا نام لیا گیا وہی تفتیشی واپس آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے زبیر کو کہاں چھوڑا, اس پولیس اہلکار کو کہاں چھوڑا, تفتیش کہاں کی, تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو لے ہی نہیں گیا. مجھ سے آپ کیوں پوچھتی ہیں؟ اتنی بڑی غداری کتوالی بھی ہو, اتنا بڑا دجل کتوالی بھی ہو, کتوالی کے گماشتے, کتوالی کے راشی افسر, کتوالی کے زمینداروں کے ٹاؤٹ, کتوالی کے جوئے اور چرچ کی اڈوں کو چلانے والے اور منتری لینے والے نال اہلکار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ خفیہ بدماشی ہم پہ تشتت بام نہیں ہوگی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ان کے یہ حرکات پوشیدہ رہیں گے؟ میں آج آپ کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ زبیرہ مسلی اکیلا نہیں, جنگ پولیس اس سے یہ بدماشیاں کرانے والی ہے اور خود پولیس ملوث ہے.
جنگ پولیس, جنگ پولیس, جنگ پولیس.
اس لیے میں آج اس جاندار اجتماع کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قتل کیس کی تفتیش کرائمز برانچ کے سپرد کی جائے. ٹھیک ہے, آپ تائید کرتی اونچی آواز سے, کی جائے یا نہ کی جائے؟ جنگ پولیس غدار ہے, یہ نہیں میں مان سکتا کہ پولیس کا اہلکار سپاہی جوئے کا اڈا چلائے اپنے سر پر, لواطت کا اڈا چلائے اپنے دستے بازو پر, وہ وہاں چرس اور ہیروئن کی فروختگی کا انتظام کرے اپنے بل بوتے پر, نہیں میں یہ مان سکتا. وہ اہلکار زبیرہ مسلی یہ تمام برائیے اپنے مکان میں کرواتا رہا ہے, جوا, چرس, ہیروئن, حفیم, شراب, لواطت, زنا, یہ تمام کام اس نے کروائے ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ جنگ پولیس کے نوٹس میں نہ ہو. ہو ان کا سپاہی, ہو اہلکار, اور اتنی بڑی جرت کر کے تمام برائیاں اپنے گھر میں کرائے, آج اس پہ پولیس اس لیے پردہ ڈالنا چاہتی ہے کہ کہیں وہ ان کے راز فاش نہ کرے. لہذا میرا احتجاج ہے, مطالبہ ہے, ہم قتل مطمئن نہیں ہیں, اس قتل کیس کی تفتیش کرائم برانچ کے سپرد کی جائے. ٹھیک ہے جی, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے اس ستم کے خلاف مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ آپ کو بھی ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ ساتھ دیں گے پھر اس کیس میں؟ ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ کھڑے کر کے, بچے بھائی آپ کے بھی ہو سکتے, بچے میرے بھی. جرم یہ کہ اگر بچہ برائی نہیں کرواتا, توجہ رہے, اسے رمضان میں برائی پہ مجبور کیا جائے, نہ کرائے تو قتل کر دیا جائے, کیا یہ کل آپ کے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ یہ کل آپ کے بچے سے یہ زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. تو اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی بربریت اور برائی اور بدماشی, اور شہر میں گشت کرائی جا رہی ہے بات, وہ جی بڑے قتل مان لیے, ایک باغوں کا قتل مان لیا ہے, ایک فلاں قتل مان لیا ہے, ایک فلاں مان لیا ہے, یہ سب بکواس ہے. یہ صرف جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑا پولیس پروپگنڈا کرتی ہے, اور اتنے قتل مان لیے, اتنے مان لیے, اتنے قتل مان لیے, اور رات کو تم اس کے گھر میں جاتے ہو, اس کو سیر کراتے ہو تفتیش کے نام پر, اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کردار ہم پہ مخفی رہے گا؟ نہیں مخفی ہے، میرا احتجاج ہے کہ فوری طور پر یہ ملزم کوتوالی سے کرائمز برانچ وصول کر کے کسی اور تھانہ میں رکھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کسی اور ضلعے کے تھانے میں رکھے جائیں، تفتیش کرائمز برانچ کرے، یا کم از کم کسی اور ضلع کا ایس پی کرے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے بات ہے، ہر آدمی ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے، ہر آدمی جو اس کو ظلم سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، درست ہے؟ سامعین محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اور جمعے میں مزید کچھ عرض کروں گا اگر آپ بر وقت تشریف لائے. نماز کا وقت تقریباً ہو گیا، آپ تنگ تو نہیں؟ یہ عید قربانی نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ؟ قربانی تو نہیں نا کرنی؟ ملنا ہی ہے نا دوست احباب کو، جی سارا دن ہے، رات تک ٹائم پڑا ہے. آپ امید کرتا ہوں کہ جلدی نہیں کریں گے، یا جلدی کریں گے؟ یہ جتنے شام آنے لگے ہیں اس کا بل کون دے گا؟ نانا آپ سمجھدار ہیں، آپ خود ارشاد فرما دیں کہ یہ بل کون دے گا؟ یہ انتظام آپ عید کے انجمن سپاہ صحابہ نے کیے، سامنے سٹیج سپاہ صحابہ نے بنایا، یہ انتظامات سپاہ صحابہ نے کیے، اور اس گراؤنڈ کو مزید دلکش بنانے کے لیے سپاہ صحابہ اقدامات کرنا چاہتی ہے، کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی کوئی اس کونے سے بولتا ہے کہ سپاہ صحابہ کو کھلا گراؤنڈ قرار دیا جائے؟ نہیں، اب کھلا نہیں، نہیں سمجھے آپ؟ کبھی کہتے ہیں بیت اللہ کو کھلا شہر قرار دو، کبھی یہاں تک اتر آئے کہ آرار پارا کو کھلا گراؤنڈ قرار دیا جائے. بھئی کھلا تو ہے نا پہلے، لیکن اگر کھلے سے مراد یہ کہ یہاں تبلہ بجانے کی بھی اجازت ہو، کیا خیال ہے؟ اگر کھلے سے مراد یہ کہ یہاں تبلے کی بھی اجازت ہو اور قوالی کے نام پر حال پڑے اور چادریں اتار کر یہاں ننگے ڈانس کرنے کی اجازت دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، میرے اور آپ کے مذہبی آبا و اجداد بزرگوں اور رہنماؤں نے یہ اپنے سرمایہ سے خریدی، احرار جماعت کے نام بخش کی اور احرار جماعت کے نام سے اس کا نام رکھا. احرار کے قائد، احرار کے لیڈر، برے صغیر اور پوری دنیا و ایشیا کے عظیم خطیب عطا اللہ صاحب بخاری تھے. یہ جائیداد بخاری کی ہے، یہ جائیداد بخاری کی جماعت کی ہے، یہ جماعت، یہ جائیداد بخاری کی روحانی اولاد کی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. اوقاف نے اس جائیداد پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، ہم اب اوقاف کو بھی اس میں لات نہیں رکھنے دیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جائیداد اوقاف کی نہیں ہماری ہے، ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے. ہم اوقاف کو اب اس طرف نظر بھی نہیں اٹھانے دیں گے. اٹھانے دیں؟ ہم سٹیج تعمیر کرنے لگے تو یہ کوتوالی، یہی پولیس او جناب دھڑیوں کے حساب سے بھاگی آ گئی جیسے قتل ہو گئے. جی وہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار کی زمین ہے، فلان ہے. اور جب دو ایک نوجوانوں نے کہا کہ سرکار کی نہیں ہے، ہماری ہے، خبردار اگر اس طرف آنکھ کی، واپس چلے گئے. پھر کہتے ہیں ہمیں مغالطہ ہوا ہے. آپ کو مغالطے بڑے لگتے؟ تو یہ ہماری جائیداد ہے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے، ہم اب اس کا تحفظ کریں گے. اوقاف کے باپ اور اس کی نانی کی جرت بھی نہیں ہے ہم سے یہ جائیداد چھین سکے. اوقاف کون ہوتا ہے اس کا مالک؟ یا کوئی مطالبہ کرنے والا کون ہوتا ہے جو احرار پارک کی طرف نظر اٹھائے؟ میں آج اپنے خالق پہ بھروسہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں احرار پارک کی طرف میری آنکھ بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، اور اگر میں مر بھی گیا تو اتنے انتظامات کر جاؤں گا کہ جب تک یہ شہر باقی ہے احرار پارک دیوبندیت کے قبضہ میں رہے گا. میں اتنی بنیادیں مضبوط کر دوں گا اس کی، میں اس کی طرف کسی دشمن کو نگاہ نہیں اٹھانے دوں گا. تو پھر اس کے انتظامات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے اخراجات بھی نکلنے چاہیے، تو یہ کپڑے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ چاول نہیں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چاول ہے، چاول لے رہے ہیں؟ نہیں. سامعین گرامی قدر، ان گزارشات کے ساتھ ایک اور گزارش، یہ آپ کو انجمن سپاہ صحابہ کا تعاون کرنا ہے. عید کا دن ہے، جہاں اور بچوں کی آپ خدمت کرتے وہاں ان بچوں کی بھی کیجیے. صحابہ کی عزت ناموس کے لیے پورے ملک میں یہ جماعت فعال ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ضلع کے محبوب ادارہ جامعہ محمودیہ کے لیے عرض کروں گا، ہر سال آپ اس عید کے مبارک دن میں جہاں اور لوگوں کو عیدی دیتے ہیں، وہاں جامعہ کے طلباء کے لیے بھی آپ عید کا حصہ نکالتے ہیں. میں آج کے عظیم اجتماع سے 20,000 روپے کی اپیل کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جامعہ کا اتنا وافر تعاون فرما کر اس کی گویا عمر میں اضافہ کریں گے، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور یہ اپیل صرف اور صرف 5 منٹ میں ہونی چاہیے. ناراض نہ ہوں، آپ اٹھنا نہیں ہے، انتظامات کوئی نہیں، باتیں دین کی کر رہے ہیں، باپ دادا کی نہیں کر رہے. اس لیے ہر سنی مسلمان ایک مذہبی تڑپ کے ساتھ تعاون فرمائے. 5 منٹوں میں آپ کو جامعہ اور سپاہ صحابہ کا فل تعاون کر دینا چاہیے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہوگی. صرف 5 منٹوں میں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جن کے پاس نہ ہوں وہ لکھواتا جائے.